الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شكرا للمؤمنين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما رحمة الله إلى أعظم العارضين وروحي وأرواح العالمين وأرواح المظلومين جزاء ولعنة الله على آثارهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ثم بعث أقوال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو صدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بحدود محمد وآل محمد ماہ مبارک رمضان ہے اور آج کا دن در حقیقت ایک انتہائی خوشی کا حامل ہے اور یہ خوشی نواز رسول حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے
موقع پر ہے۔
اس مناسبت سے میں تمام شرکاء کو اپنی تقریب تہنیت پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس سیمینار کا عنوان ماہ مبارک رمضان اور انسانی کامل ہے اور اس سیمینار میں در حقیقت ایک اور مناسبت شامل ہے، وہ شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی برسی کی ہے جو 5 اگست 1988 کو درج شہادت سے فائز ہوئے۔ فوراً سے گزر چکے ہیں، آگے جگہ یہاں تشریف کیے ہیں نبی محمد وآل محمد کا۔ علامہ عارف حسین حسینی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، یقیناً وہ بچے کے جنہوں نے قائد شہید کی زندگی کو قریب سے نہیں دیکھا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے لیے تو وہاں قبول قائد شہید کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کے افکار اور ان کے روش کو بیان کیا جائے۔ اور اسی مناسبت سے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ماہ مبارک رمضان اور انسان کامل ہے، اس لیے کہ اسلام اور قرآن در حقیقت ایک انسان کو انسان کامل بنانا چاہتے ہیں۔ اور جیسے کہ استاد محترم حضرت آیت اللہ جوادان بھی فرماتے ہیں کہ ایک انسان اسی وقت کامل ہو سکتا ہے کہ جب اسے یہ پتہ ہو کہ وہ ناقص ہے، اسے کامل ہونا ہے، وہ مسافر ہے اور اسے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ لیکن اگر وہ مسافر جسے یہ نہیں پتہ ہو کہ اسے جانا کہاں ہے، اس کی منزل کہاں ہے، تو پھر اس کے لیے اپنے ہدف اور اپنی منزل کو پہنچنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ اس کے علم میں نہیں ہے یہ بات کہ اسے جانا کہاں ہے۔ وہ انسان کے جیسے یہی علم نہ ہو کہ وہ ناقص ہے، اسے کامل ہونا ہے، تو وہ کبھی اپنے کمال کی طرف رجوع نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے کمال ہونے کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اپنے خیال میں وہ ایک کامل انسان ہے، لہٰذا اسے اپنے کمال کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انسان کو انسان کامل بننا ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو اپنے نفس اور عیب کا علم ہونا چاہیے، تاکہ انسان ان نقائص اور عیوب کو دور کرتے ہوئے در حقیقت اپنے کمال کی جانب قدم بڑھائے کہ جو خود اللہ عالم نے اسے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس انسان ناقص کو انسان کامل بنانے کے لیے خود اللہ عالم نے قرآن مجید کو ایک لاعی عمل، دستور زندگی، قرینہ حیات کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفسر قرآن یعنی وہ ہستی کی جس پہ قرآن نازل ہوا، جس جو اصل مخاطب ہے قرآن کا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تربیت یافتہ اولیاء اور شاگرد عالم طاہرین علیہ السلام، خصوصاً امام علی علیہ السلام اور باقی تمام عالم طاہرین، آپ ان حضرات نے در حقیقت انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے اور اس کے انسان کے اس کمال کی جانب سفر کی طرف متوجہ کرانے کے لیے بہت سے ارشادات آپ کی موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں، اور اس تمام دعاؤں کا اور ارشادات اور احادیث اور روایت کا مقصد یہ کہ انسان در حقیقت اپنے کمال کی طرف متوجہ ہو۔ تیسری بات دیکھیے، اگر روایات میں یا آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول دعاؤں میں ہمیں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ نظر آتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی لغت میں دعا کسی اور چیز کا نام ہے اور ہماری لغت میں دعا کسی اور چیز کا نام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی لغت میں دعا در حقیقت اپنے کمال کی طرف متوجہ ہونا، اپنے نقائص اور عیوب کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور پھر ان دعاؤں کی روشنی میں اپنے نقائص اور اپنے عیوب کو برطرف کرنا ہے تاکہ انسان کا محقق کمال کی جانب سفر کر سکے۔ یعنی در حقیقت یہ دعا انسان کو اس کے ان کوتاہیوں، کمیوں اور در حقیقت ان کے عیوب اور ان نقائص کی طرف متوجہ کرتی ہیں جو انسان کو اس کے کمال تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ اور یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ان دعاؤں کو اس صورت میں دیکھا جائے کہ یہ دعائیں در حقیقت انسان کی مدد کرتی ہیں کہ وہ اپنے عیوب اور اپنے نقائص کی طرف متوجہ ہو، انہیں دور کر اور اپنے کمال تک پہنچے، تو اس کا مطلب یہ دعائیں صرف دعائیں نہیں ہیں۔ یعنی وہ تصور دعاؤں کا جو ہمارے ذہن میں ہے کہ دعا کا مقصد صرف مانگنا ہے، طلب کر لینا ہے، اس کے بعد چلے جانا ہے، در حقیقت اہل بیت کی ڈکشنری میں دعا اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی ڈکشنری اور لغت میں دعا در حقیقت عمل کا مقدمہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہا جائے، آپ کو منتظر کہ جناب 15 ماہ مبارک رمضان کو یہاں پر شام 6 بجے سیمینار آپ تشریف لائیے گا، یہ ہینڈ بل آپ تک پہنچا، یہ ایس ایم ایس آپ تک پہنچا یا یہ ای میل آپ تک پہنچی، تو جب تک آپ اس ای میل کو، اس ایس ایم ایس کو یا اس بروشر کو نہیں پڑھیں گے، آپ کا علم نہیں ہوگا کہ یہ پروگرام کب ہو رہا ہے، کس تاریخ کو ہو رہا ہے، کس جگہ ہو رہا ہے، کون خطاب کرے گا، کون منتظر ہے، اس کا موضوع کیا ہے اس خطاب کا، آپ کو علم نہیں ہوگا۔ یعنی پڑھنا مقدمہ بنے گا در حقیقت اس ایس ایم ایس یا اس ای میل یا اس خط یا اس بروشر کو، کہ آپ اس ای میل یا ایس ایم ایس یا خط موجود جو چیز آپ کو فراہم کی جا رہی ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اسی طریقے سے دعا مقدمہ بنتی ہے در حقیقت عمل کا۔ دعا صرف طلب کر لینا، مانگ لینا نہیں ہے، مانگنا یا طلب کرنا در حقیقت انسانی عمل کا مقدمہ بننا چاہیے کہ جو مانگ رہا ہوں، جو طلب کر رہا ہوں، وہ در حقیقت مجھے میرے کمال تک پہنچانے کے لیے ہو۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام سے منقول دعائیں ہوں یا اہل بیت علیہ السلام سے مروی روایات ہوں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس کی کمی اور کوتاہی کی طرف، اس کے عیوب اور نقائص کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ وہ متوجہ ہو اور ان کا صحیح راہ حل تلاش کرے اور اس راہ حل کی روشنی میں اپنے عیوب اور نقائص کو دور کرے۔ درود بھیج محمد علیہ وسلم۔ انسان کو در حقیقت اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے جو عبادات خداوند عالم کی جانب سے واجب کی گئی ہیں، ان میں سے ایک عبادت روزہ ہے۔ اس روزے میں بہت ساری در حقیقت فرصتیں ہیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، اور یہ فرصتیں شاید دوسرے مہینوں میں انسان کو حاصل نہ ہو سکیں، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان جو انسان کو انسانیت پر، انسان کو انسان کامل تک اور انسان کو خدا کے قرب اور اس کے تقرب تک پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے، بہترین طریقے سے ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ انسان کو کس طرح کامل ہونا ہے۔ یہاں پر میں کچھ فرصتوں کی جانب اشارہ کروں گا کہ جو ماہ مبارک رمضان دانہ میں ہمارے سب سبمٹ ہوئے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جناب آپ کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے، کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے، کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، تو जो शुरका हो उनको एक मौका दिया जाता है, आपको ये मौका दिया गया है, आप एक बार फिर अपनी हिम्मतों को बुलंद करें और अपने मकसद तक पहुंचे। तो खुदा ताला ने कुछ मौके हमें दिए, कुछ मौके दिए हमें, उन मौकों की रोशनी में दर हकीकत हम बहुत कुछ हासिल करते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ उन फुर्सतों को और उन मौके को यहाँ पर तरतीब से फैसला आपके सामने बयान कर रहा हूँ। सबसे पहली फुर्सत जो खुदा आलम ने इस माह मुबारक रमजान में हमें अता की है वो इरादे को मुस्तहकम और तकमील करने की फुर्सत है, इन्हें मुसम्मम इरादा करने की। अक्सर इंसान ये सवाल करते हैं, बच्चे सवाल करते हैं, हमसे ऐसा काम नहीं होता, हमसे बदअखलाकी दूर नहीं होती, हमसे ये चीज़ पर किस चीज़ में कंट्रोल नहीं होता, हम इस अच्छे से वक्त हासिल नहीं कर पाते, हम इस बुरी आदत को नहीं छोड़ पाते, क्या करें, इरादा कमज़ोर है। तो खुदा ताला ने इस माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों की वजह से आपके अंदर एक सिफत पैदा की है और आपसे ये चाहा है कि मुसलसल आप इस सिफत को ज़्यादा करें कि अपने इरादे को मुस्तहकम बना सकते हैं। 15 घंटे का रोज़ा आप रखते हैं, हलाल और हराम कामों से इज्तनाब करते हैं, आप ये तो नहीं कह सकते शायद आम दिनों में आपके लिए दोपहर का खाना छोड़ना या चाय छोड़ना या दूसरी चीज़ें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस माह मुबारक रमज़ान में अमली तौर पर आप ये साबित करते हैं कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम हो सकता है, मैं 15 घंटे भूखा प्यासा रह सकता हूँ, मैं 15 घंटे बहुत से हराम कामों से इज्तनाब कर सकता हूँ, मैं 15 घंटे बहुत सारे हलाल कामों से इज्तनाब कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि इंसान कर सकता है, सिर्फ तवज्जो देने की जरूरत है। तो पहला मौका ये। दूसरा मौका जो खुदा ताला ने दिया है वो नज़्म व ज़ब्त, अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा करें। सुबह की अज़ान शुरू होती है आपका रोज़ा शुरू हो जाता है, फजर मगरिब की अज़ान होती है आपका रोज़ा खत्म हो जाता है, एक तरतीब से आप रोज़ा रखते हैं। माह शाबान में आप रोज़े नहीं रखते माह शाबान माह रमज़ान के, माह शवाल में आप रोज़ा नहीं रखते माह शाबान माह रमज़ान के, माह रमज़ान के रोज़े माह रमज़ान का चांद शुरू होने से लेकर और शवाल का चांद देखने तक का, यानी खास नज़्म व ज़ब्त पाया जाता है। तीसरी चीज़ की जिस्मानी सेहत आपको हासिल होती है। आम दिनों में इंसान को ये सलाहियत और ये मौका नहीं मिलता कि वो अपना इलाज कर सके, लेकिन भूख और प्यास से क्या 15 घंटे आपका मैदा रश्म होता है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। सबर की फुर्सत आपको हासिल होती है, सबर का मौका आपको मिलता है कि सख्त गर्मी है, प्यास है, भूख है, नींद है, लेकिन इन सबको बर्दाश्त करते हुए आप मुख्तलिफ कामों का अंजाम देते हैं, जॉब है, स्कूल है, कॉलेज है, मदरसा है, इन तमाम एक्टिविटी को अंजाम देते हैं, सबर की ताकत आपको हासिल होती है। पांचवा मौका जो खुदा ने दिया है कि इस माह मुबारक रमजान में खुदा आलम दरहकीकत चाहता है कि उसके बंदे से दोस्ती करें, खुदा से दोस्ती की फुर्सत हमें मिली है। खुदा आलम चाहता है कि हम उसे दोस्ती करें, मुख्तलिफ बहानों से खुदा हमें अपनी जान बुला रहा है। छठी फुर्सत जो हमें इस महीने में मिली है वो ये है कि शैतान को कैद कर दिया जाता है, यानी हम अगर बचना चाहते हैं तो सब का सब उज़्र बहाना जो वो शैतान के गले में डाल देते हैं, जनाब शैतान कहकाता है, खुदा ने ये बहाना नहीं हमसे ले लिया कि शैतान आपको कहकाता, खुदा ने कहा तुम मेरे मेहमान हो तो मेरे पाकी का महीने में आ रहे हो, मैं तुम्हारे दुश्मन को भी कैद में कर देता हूँ, जनाब शैतान भी कैद में, अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए। फिर सवाल ये होता है कि जनाब अगर शैतान कैद में तो फिर इंसान गुनाह क्यों करता है, ये सवाल ही नहीं है जी। इसका मतलब ये कि इंसान शैतान की कैद में जाने से पहले अपने आप को इतना आदी कर लेता है शैतान की कैद का कि दरहकीकत शैतान तो कैद में चला जाता है लेकिन हम उसकी नियाबत में परवरदिगार से अलग होना चाहते हैं। दुरूद ए मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बोले दूसरे के शैतान कैद में हो जाता है उसकी जबान तो कैद में नहीं होती, वो ऊपर से सलाहों के पीछे चिल्ला रहा होता है तुम ये काम करो तुम ये काम करो तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो, ठीक है उसकी जिस्म तो कैद में लेकिन उसकी जबान तो कैद में नहीं, वो बात चीख चीख के कह रहा होगा हम वो बहुत उस पर अमल कर रहे होते हैं। सातवां मौका जो खुदा ताला ने दिया है कि माह रमजान की आखिरी रात तक जन्नत के दरवाजे भी खुले होते हैं। और आठवां मौका जो खुदा ताला ने दिया है कि माह रमजान की आखिरी रात तक जहन्नम के दरवाजे हम पे बंद होते हैं, इसीलिए खुद का शाबान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं इस महीने में, जहन्नम के दरवाजे तुम्हारे बंद हैं, तो खुदा से दुआ करो कि वो तुम पर जन्नत के दरवाजे हमेशा खुला रखे, तुम्हें बंद ना करे, और जहन्नम के जो दरवाजे इस माह मुबारक रमजान में तुम पर बंद हैं दुआ करो कि वो तुम पर ना खुले। इसका मतलब इंसान ऐसे काम करता है कि जन्नत के दरवाजे बंद हो जाते हैं जहन्नम के دروازے کھل جاتے ہیں. نئی فرصت جو خدا تعالیٰ نے دی ہے وہ قدورتوں اور کینوں کو رفع کرنے کے لیے. اور قدورت کیا ہوتی ہے؟ قدورت وہ احساس وہ خیال ہے جو کسی برادر مومن یا مسلم کے لیے ہمارا دل پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے تو شیشہ دھندلا جاتا ہے, سامنے کی چیز نظر نہیں آتی. یا اچانک آپ اگر ایئر کنڈیشن فضا سے نکل کر باہر نکلتے ہیں تو جو حضرات چشمہ لگاتے ہیں ان کے چشمے پر ایک یوں کو بخار آ جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ بہت ساری چیز کو نہیں دیکھ پاتے, دھندلا جاتی ہے. یا گرد و غبار آ جائے تو فضا سے آپ اپنے سامنے چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے. قدورت در حقیقت وہ میل ہے جو کسی بھی انسان مومن کے لیے آپ کے دل میں اور میرے دل میں پیدا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے انسان حق و حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا. لہذا کہا کہ اس قدورت کو دور کرو. اور دسواں موقع جو خدا تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں عطا کیا ہے وہ ہے ولایت و امامت سے در حقیقت اپنے رابطے کو بڑھانا. یعنی امام علی ہو, امام حسن ہو, یا شب قدر میں امام زمانہ علیہ السلام عبدال اللہ تعالیٰ مرتبہ شریف سے رابطہ بڑھانا. اس بنا پر یہ فرصت خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے, اور در حقیقت یہ وہ فرصت ہے, یہ وہ فرصتیں ہیں جو ہمیں انسان کامل بنانے میں ہماری معاون مددگار ہوتی ہیں. یہ میں نے عرض کیا کہ انسان کامل, یعنی انسان کامل جس کو شیخ مجاہد نے لکھا ہے کہ اسلام کے تمام شعبوں پر اس کی نظر ہوتی ہے, اسلام کے تمام احکامات و واجبات کو انجام دیتا ہے. اس کی مثال شیخ مجاہد نے انسان کامل نامی کتاب میں دی ہے کہ آپ کارٹون کو دیکھتے ہیں, کارٹون بعض اوقات ہوتا ہے اس کے جسم صحیح سالم ہوتا ہے لیکن کان بہت بڑے ہوتے ہیں, یا کسی کارٹون کی ناک بہت بڑی ہوتی ہے, یہ کسی کا پیٹ پیر بڑے ہوتے ہیں, تو یہ توازن نہیں پایا جاتا اس میں. انسان کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کی شخصیت, جس کا کردار, جس کی عبادت, جس کی زندگی, جس کی معاش, جس کا جہاد, جس کی نماز, جس کا روزہ, جس کی تلاوت, جس کی نجی زندگی, جس کی انفرادی زندگی, جس کی اجتماعی زندگی, جس کی سیاسی زندگی, جس کی اخلاقی و عرفانی زندگی, سب ایک توازن اور تناسب کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی نماز بہت اچھی ہو جاتی ہے لیکن اخلاق بہت خراب ہو جاتا ہے, مدرسے میں تو بہت اچھا ہے لیکن اپنی تعلیم میں بہت پیچھے ہے, تعلیم میں تو بہت اچھا ہے لیکن مدرسے میں بہت پیچھے ہے, اس کا روزہ تو بہت اچھا ہے لیکن نماز خراب ہے, وہ ماہ مبارک رمضان کے روزے تو رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, نماز پڑھتا ہے لیکن تلاوت قرآن نہیں کرتا, یہ تلاوت قرآن کرتا ہے اجتماعی ذمہ داروں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے, یہ اجتماعی ذمہ داری کا انجام دیتا ہے لیکن اپنے اخلاق سے بے خبر ہے, بد اخلاق انسان کے طور پر. یہ انسان کامل نہیں ہے. انسان کامل وہ ہے کہ جس کی زندگی متوازن زندگی ہو, یعنی جہاں پر خدا ہے اسی کے ساتھ ساتھ توجہ اخلاق پر بھی ہو, اسی کے ساتھ ساتھ توجہ در حقیقت انسان کے کردار پر بھی ہو, انسان کی اجتماعی اور انفرادی اور سیاسی اور معاشرتی ذمہ داری پر بھی اس کی توجہ ہو, ایسا انسان انسان کامل ہوگا. ہو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آئے مجید جس کی طرح آپ نے شرف حاصل کیا, اے ایمان لانے والوں کو فرض اسی طرح فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے والے لوگوں کو فرض کیا گیا تھا, لعلکم تتقون. یہ تقویٰ کون سا تقویٰ ہے؟ یہ وہ تقویٰ ہے جو انسان کو انسان کامل بناتا ہے. یہ وہ تقویٰ نہیں جس کے مصادیق ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں, لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, لوگ مثال کے طور پر اجتماعی اور سیاسی اور ثقافتی اور اجتماعی ذمہ داری سے پہلے تو ہی اختیار کرتے ہیں. نہیں, یہ تقویٰ وہ تقویٰ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں, تمام شعبوں میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا. چند دن پہلے این ای ڈی کے دوستوں کے ساتھ اخبار تھا, وہاں پہ میں نے اس تقویٰ کو چار حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا, چونکہ نوجوان تھے اور تقویٰ اور نوجوان کی زندگی اس کے حصہ یہ موضوع تھا. اس میں میں نے چار چیزیں لے کر اس پہ گفتگو کی تھی کہ نوجوانوں کی زندگی میں تقویٰ ہم کس طرح تصور کر سکتے ہیں. پہلی چیز ان کی نوجوانی اور جوانی ہے, اس میں تقویٰ اختیار کیا جائے. دوسری چیز علم کے میدان میں ان کا تقویٰ ان کو اختیار کرنا چاہیے. تیسرا میدان کہ جس میں نوجوانوں کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے وہ ان کی عبادت ہے. اور چوتھا میدان کہ جس میں نوجوان کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے وہ شریک حیات کا انتخاب ہے. بہرحال یہ نوجوانوں سے متعلق گفتگو تھی. خود تقویٰ کیا ہے, لعلکم تتقون، شاید تم متقی بنو، شاید تم اہل تقوی بن جاؤ. تقوی یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے مقصد تک پہنچنے سے روکے، اس کی رفتار کو سست کرے، یا اسے اپنے مقصد تک پہنچنے کی فکر سے غافل کر دے، یا براہ راست نقصان پہنچائے، یا اسے غفلت میں متوجہ کر دے، انسان کی توجہ سے مقصد سے ہٹ جائے، یا پھر اس کی فکر کو منحرف کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے مقصد سے روکے، آپ کی فکر کو منحرف کرے اور آپ کو آپ کے مقصد سے غافل کر دے، اس سے بچنے کا نام تقوی ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ اب جو انسان کامل بننا چاہتا ہے، اس کی توجہ در حقیقت اس تقوی پہ ہونی چاہیے کہ جو اسے غفلت سے نکالے، اس تقوی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو اس کی فکر کو منحرف نہ ہونے دے. یعنی در حقیقت یہ تقوی ہے کہ جو انسان کی فکر کو منحرف نہیں ہونے دیتا. لیکن کون سا تقوی؟ انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو میں آپ کے سامنے عرض کروں. درود بھیجیے محمد وآل محمد. انسان کے انسان کامل بننے کا ایک بہت گہرا رابطہ ہے. یعنی جہاں پر بھی انسان انسان کامل نہ بنے، در حقیقت اس نے خدا کے تقوی کو اختیار نہیں کیا. خدا کے تقوی کو اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ پہلے ایک سادی سی دنیاوی مثال دوں، اس کے بعد دین کی نگاہ میں تقوی کے معنی بیان کرتا ہوں. میں نے بیان کیا کہ تقوی کا معنی وقایا سے ہے. راغب بہار دنیا راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات قرآن میں لکھا ہے، وقایا یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات سے روکنا. ایک طالب علم اپنا ایک مقصد بناتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ مجھے فلاں حدت تک جانا ہے. اب اس حدت تک پہنچنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں مثال کے طور پر اس کے راہ میں آتی ہیں، تو اس طالب علم کو چاہیے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اپنی تیزی اور سرعت اور رفتار کے ساتھ اپنے مقصد تک پہنچے. اور بہت ہی مشاہدات کی اور آبزرویشن کی مثال میں آپ کی خدمت میں میراتھن ریس ہوتی ہے، 100 میٹر 200 میٹر ریس ہے مثال کے طور پر. اب اس میں کیا ہے کہ اس میں مختلف قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. یہ رکاوٹیں اس لیے کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ اس دوڑنے والے کی صلاحیت امتحان لیا جائے، آیا یہ ان رکاوٹوں سے اس کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے، یا یہ ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ رکاوٹیں در حقیقت اس کو اپنے مقصد تک پہنچنے سے روک رہی ہیں. لہذا اس کا تقوی یہ ہے کہ ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے، ان کو قبول کرتے ہوئے، ان کو پار کرتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچے. یہ دنیاوی اصطلاح میں، دنیا کی نگاہ میں تقوی کا معنی ہے کہ جو چیز آپ کو نقصان پہنچائے اپنی، مثال کے طور پر آپ اپنا دامن اس سے بچائیں، تعلیم کے میدان میں ہو، حجاب کے میدان میں ہو، نہ محرم محرم سے بات کرنے کے میدان میں ہو، کسی بھی میدان میں ہو، ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، یا الفاظ دیگر آپ کو آپ کے انسان کامل بننے کی فکر سے منحرف کرنے کے لیے، آپ کو آپ کے انسان کامل سے منحرف کرنے کے لیے، آپ کو غفلت مبتلا کرنے کے لیے، اور آپ کی اسپیڈ اور سرعت اور رفتار کو کم کرنے کے لیے اس سے دامن بچائیں. اب آئیے اسلام کی نگاہ میں تقوی کیا ہے. اور اسلام کی نگاہ میں تقوی یہ ہے کہ تمام واجبات انجام دیا جائے اور تمام محرمات سے، تمام حرام امور سے اجتناب کیا جائے. بس اس کا مطلب کہ جتنے واجبات ہیں سب انسان کو انسان کامل بناتے ہیں، جتنے محرمات اور حرام امور ہیں خدا کی مخالفت ہے، وہ سب کے سب انسان کو در حقیقت انسان کامل نہیں بننے دیتے، یا اس کی رفتار کو کم کرتے ہیں، یا اس کی فکر کو غافل کرتے ہیں، یا اس کی سوچ اور اس کی توجہ کو منحرف کرتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے یہ تقوی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. لعلکم تتقون، شاید ان 30 دنوں میں تم انسان کامل بن سکو، شاید ان 30 دنوں میں تم یہ صلاحیت پیدا ہو سکے. اسی لیے میں نے کہا پہلی فرصت جو خداوند عالم نے ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ مصمم ارادہ، پکا ارادہ. اس لیے امام خمینی نے چہل حدیث کے پہلے درس میں کہا کہ اے انسان، اے نوجوان، کوشش کرو کہ اس دنیا سے صاحب ارادہ بن کر جاؤ. ارادہ تمہارے پاس ہے. آج ہماری قوم بحیثیت پاکستانی قوم اگر ہم دیکھیں تو جس چیز کی سب سے زیادہ کمی پائی جاتی ہے وہ ارادہ ہے، وہ عزم، وہ استقلال ہے، وہ خودی ہے، وہ خود مختاری ہے. مثال کسی نوجوان سے کہا جاتا آپ یہ کام کریں، نہیں ہو سکتا، ناممکن، بہت مشکل، امپوسیبل، غیر ممکن، محال ہے. پہلی فرصت میں نوجوان ہمارا ہمت ہار جاتا ہے، نفسیتی طور پر مغلوب ہو جاتا ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان تمہارے ارادے کو مصمم کرے گا, پکا کرے گا. مصمم ارادہ کیا ہوتا ہے؟ مصمم ارادہ کہتے ہیں انسان کامل بننے کے لیے سب سے پہلی چیز صاحب عزم و ارادہ ہوتا ہے. جس کو میں نے پہلے کہا کہ آیت الجوازہ میں پڑھ پاتے ہیں, جس کو یہی نہیں پتا ہو کہ وہ ناقص ہے, اسے کامل بننا ہے, تو کبھی اپنے کمال کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. وہ شخص جو مسافر ہے, اسے یہی علم نہ ہو کہ وہ مسافر, اس نے جانا کہاں ہے, تو وہ کبھی حرکت نہیں کرے گا, وہ وہیں جنود و سکون کے شکار رہے گا. کہتے ہیں کہ شیخ ساتھی فرماتے ہیں کہ اس فارسی کا شعر ہے کہ تم مسافر ہو, تم سو رہے ہو اور تمہارے پیچھے ترحمت راہدن اور لٹیرے آ رہے ہیں. اگر تم سوئے خفتی, اگر بیدار مان دی بھول دی, یعنی اگر تم سو گئے تو تمہیں آگے لوٹ لیا جائے گا, اور اگر تم بیدار ہوئے تو تم بھول دی, یعنی تم اپنا مقابلہ جیت جاؤ گے, اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ. یہ لٹیرے کون ہیں؟ یہ راہدن کون ہیں؟ سب سے بڑا لٹیرا اور راہدن صراط المستقیم کا شیطان ہے. سب کو گمراہ کروں گا, سب کو بہکاؤں گا, سب کے لیے سب کے اعمال کو زینت دے کر بہت اچھا بنا کے پیش کروں گا. یعنی شیطان اگر ہمیں ہمارے مقصد سے روکنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے آئی ایم یور فرینڈ, میں آپ کا دوست ہوں, میں آپ کا ناصح ہوں, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ کی بھلائی کرنے والا ہوں. وہ کبھی دشمن بن کے نہیں آئے گا, وہ کبھی لٹیرا بن کے نہیں آئے گا. در حقیقت وہ صراط المستقیم پہ بیٹھا ہی نہیں کہ لوٹے, گمراہ کرے, راہزنی کرے. لیکن یہ راہزن کیا ہوتا ہے؟ خود راہزن کے لفظ کو غور کریں, یعنی خود اس میں باریکی پائی جاتی ہے. ایک لطافت راہزن, راہ کہتے ہیں راستے کو, زن یعنی ماننے والا, زدن ہے, یعنی راہ کو زدن کرنے والا, راہ کو مارنے والا. یعنی در حقیقت شیطان اگر ہم سے یا کوئی بھی لٹے رہا, مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں, آپ سے موبائل چھین لیا, تو آپ کو موبائل نہیں چھینا, یہ آپ کی رقم چھینی ہے, چلے جان تو بچ گئی. ایسا تو نہیں ہو کہ آپ سے آپ کی فکر اور آپ کا راستہ اور آپ کا انتخاب آپ سے چھین لیا گیا. راہزن یعنی وہ شیطان, وہ دشمن جو انسان کو انسان کامل تک پہنچنے سے روکنا چاہتا ہے. وہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں راہزن ہوں, میں لٹیرا ہوں, میں تمہارے ایمان کو لوٹوں گا, میں تمہارے اسباب کو, مال کو نہیں لوٹوں گا, میں تمہارے حقیقی سرمایہ کو لوٹوں گا. حقیقی سرمایہ کیا؟ ایمان. میں راہزن ہوں, یعنی تم سے تمہارے راستے کو لے لوں گا. کیا مطلب؟ یعنی تمہاری توجہ کو صراط مستقیم سے چھین لوں گا, سلب کر لوں گا تم سے. یعنی در حقیقت وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہاری توجہ جو صراط المستقیم پر پڑھنے کے لیے ہے, خدا تک پہنچنے کے لیے ہے, انسان کامل بننے کے لیے ہے, اس فکر کو تم سے لے لوں گا. راہزن کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے کے فکر و خیال و سنجیدگی و توجہ کو تم سے چھین لے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت انسان سفر میں ہے, راہزن اس کے پیچھے ہے. اگر بیدار مان دی بول دی, اور اگر خوف دی مور دی, اگر تم سو گئے تو لوٹ لیے جاؤ گے, سرمایہ تم سے چھین لیا جائے. تو یہ تقویٰ کتنا قیمتی ہے کہ انسان کو انسان کامل بناتا ہے. یہ تقویٰ کتنا قیمتی ہے؟ وہ سب سے پہلی چیز انسان کے انسان کامل بننے کے لیے کیا ہے جس کا مصطفیٰ نے کہا؟ وہ ہے صاحب عزم ارادہ بننا. یہ مصمم ارادہ کہتے ہیں نا, یہ کیا ہوتا ہے؟ مصمم ارادہ, یہ پکا ارادہ. پکا ارادہ کیا؟ عربی زبان میں اسم بہرے کو کہا جاتا ہے. جس طرح آپ بہرے کو بغیر اشاروں کی زبان کے علاوہ کوئی سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے. آپ جتنے بولے کو کہے گا, سننے کی صلاحیت مجھ میں نہیں ہے. مصمم ارادہ کرنے والا وہ ہوتا ہے جو شیطان کے مقابلے میں رہتا بن جائے, یعنی اتنا پکا ارادہ کر لے. اسی لیے کہا کہ مومن کہتے ہیں لا تحرک الاواسط, آندھیوں طوفان بھی مومن کو اس کے راستے, اس کے عزم و ارادے سے منحرف نہیں کر سکتے, اس کے پاس وقت لرزش نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ارادہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. پہاڑ بن جائے گا تو ہٹ سکتا ہے, لیکن مومن اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اتنا مصمم, مصمم ارادہ یعنی شیطان کے مقابلے میں بہرا بن جانا. یعنی جو بھی انسان انسان کامل بننا چاہتا ہے, اس کی توجہ ہونی چاہیے کہ شیطان جو کچھ بھی آگے کہے آپ نے بہرا بن جانا ہے انشاءاللہ کے مقابلے. 30 دن آپ عملی طور پر تقویٰ کی عملی پریکٹس کرتے ہیں, مشق کرتے ہیں, آنکھوں سے گناہ نہیں ہو, کانوں سے گناہ نہیں ہو, زبان سے گناہ نہیں ہو, ہاتھ پیر سے کوئی گناہ نہیں ہو, فکر و خیال سے کوئی گناہ نہیں ہو. 30 دن پریکٹس کیا آپ نے, یہ آپ کی روحانی ٹریننگ ہوئی. اب شیطان زمین کے لیے چھٹ کے آئے گا اور آپ سے گناہ کرانا چاہے, آپ بہرے بن جائیں گے. آپ کہیں گے جناب آنکھوں کی ٹریننگ ہو چکی ہے, کانوں کی ٹریننگ ہو چکی ہے, میں انسانی کامل بن چکا ہوں, میں انسانی کامل بننا چاہتا ہوں, میں تمہارے بہکاوے میں نہیں ہوں. حضور بھیجے محمد وعلیٰ محمد. انسان کو انسان کامل تک پہنچانے کے لیے اس ماہ مبارک رمضان میں ایک اور نصاب دیا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے, اور یہ وہ نصاب ہے کہ جسے تقریباً 150 مرتبہ ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں. 150 مرتبہ, 150 مرتبہ آپ اس نصاب کو پڑھتے ہیں انسان کامل بننے کے لیے. لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ 150 مرتبہ کیوں پڑھنا. اگر ایک ڈاکٹر کہے جناب 1 مہینے تک آپ 1.5 روٹا کٹ کھائیں گے تو آپ ایسے ہو جائیں گے ویسے ہو جائیں گے, وزن پڑ جائے گا, بعضوں کو امید اور آرزو اور حسرت ہی ہو تو ان کا وزن پڑ جائے, کچھ کو امید اور آرزو جن کا وزن گھٹ جائے. تو 150 ڈاکٹر 1.5 روٹا کٹ کہتے ہیں, اگر آپ مثال کے طور پر یہ ٹیبلٹ کھائیں گے 150 مرتبہ آپ کا وزن گھٹ جائے گا, آپ جیسے 10 کلو کم ہو جائیں گے. یا مثال کے طور پر دمجو لاگن ہو تو وہ چاہتے ہیں وزن بڑھ جائے ہمارا, تو ڈاکٹر اگر یہ کہ 150 ٹیبلٹ کھائیں تو آپ کو وزن بڑھ جائے گا, آپ تھوڑے جا کر چوکس ہو جائیں گے, تو آپ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ ٹیبلٹ کرتی کیا ہے آپ نے میرے بدن میں جا کے, تو وہ میکینزم سمجھائے گا یہ آپ کے بدن میں جا کے درج اگر آپ کی چربی کو پگھلا دی یا آپ کے ہارمون کو ایکٹیویٹ کر دیے, جو چربی ہے جو لاگن ہے ان کے لیے چربی کے ہارمون کو ایکٹیویٹ کرے گی تاکہ چربی بڑھ جائے. مثال کے طور بھوک زیادہ لگے زیادہ کھائیں, آرام طلب ہو تاکہ چربی چڑھے آپ پر, یا جو لاگر ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی چربی کو جلاتی ہے یہ ٹیبلٹ. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی کام تو کرتی ہے ٹیبلٹ. جو 150 مرتبہ آپ کو کہا کہ روزانہ 5 ٹیبلٹ کھائیں, 30 دن میں 150 مرتبہ آپ ٹیبلٹ کھائیں گے, اس میں کچھ تو اثر ہوگا نا. تو انسانی کامل بننے کا ایک فارمولہ بھی اہل بیت علیہ السلام نے دیا, جو ہم ہر ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے ہیں اس انسان کامل بننے کے حساب. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں. وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا ہے جس مفاد الجنان میں اب شیخ عباس محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ مستحب ہے کہ انسان, سنت ہر انسان نماز کے بعد, ہر واجب نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے. وہ دعا بہت ہی معروف ہے. کون سی دعا ہے؟ یا علی العظیم ہمیں مرادنا شاید روزہ لگ رہا سو رہے جی ادھر سے آواز نہیں آ رہی. کون سی دعا ہے؟ یا علی العظیم. اب یہ وہ دعا ہے جو انسان کو انسان کامل تک پہنچاتی ہے. تو کسی پروفیسر نے پوچھا گیا کہ کمپیوٹر جو ہے مذکر ہے یا مؤنث؟ لڑکے سے انہوں نے کہا سب مؤنث ہے, یہ فیمیل ہے. آپ کیسے چلے اس کو جو دیے جاؤ جو دیے جاؤ دیجیے قبول کرتا رہتا ہے قبول کرتا رہتا ہے, ایک آپ کا ہینگ ہو جاتا ہے. آپ خواتین بھی ایسے ہوتی ہیں جو دیے جاؤ دیے جاؤ دیے جاؤ قبول کرتے رہتے, ایک جگہ آ کر بیس بھی اٹک جاتی ہے. خواتین نے کہا نہیں سر یہ جو ہے کمپیوٹر جو ہے وہ میل ہوتا ہے مذکر ہوتا ہے. آپ کہتے کہہ لیں گے کہ بس اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے جو کچھ دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں, اچانک آ کے جو ہے نا جب اس کی سوئی اٹکتی ہے تو یہ جو ہے وہ پھڑ جاتا ہے اور ہینگ ہو جاتا ہے اور جناب کام چھوڑ دیتا ہے. لڑکے بھی ایسے ہوتے ہیں, لڑکے کیا کرتے ہیں کہ جناب جب تک موڈ ہے کام کرے, جیسے موڈ ختم ہوا وہیں ہینگ ہو گئی وہیں اٹک گئے آگے نہیں بڑھتے. تو کم سے کم کمپٹیشن کے دور میں جو ہے وہ جواب دینا چاہیے نا آپ لوگوں کو. وہ میری عزت کا خیال کرنے کا پڑے گا محمد واز محمد کا. یہ دعا کون سی ہے جس کو میں نے کہا دعا اہل بیت کی ڈکشنری میں لغت میں مقدمہ بنتی ہے عمل کا اور عمل کی جانب رغبت دے جاتی ہے. یعنی اسلام ہمیں طوطے کی طرح دعائیں نہیں رٹوانا چاہتا. اسلام یہ کہتا ہے قاری بھی کرو اور عامل بھی کرو, خرید بھی کرو اور عمل بھی کرو. اور میں نے بتایا کہ دعا کو پڑھنا مقدمہ بنتا ہے دعا پر عمل کرنے کا. دعا پر سنجیدگی سے توجہ قلبی طور پر ذہنی طور پر فکری طور پر ہمیں آمادہ کرتا ہے عمل کے لیے. اس دعا میں کردار سازی بھی ہے, معاشرت سازی بھی ہے, حکومت سازی بھی ہے. یعنی ایک انسان کامل, ایک انسان کو انسان کامل بننے کے لیے جن پر آخری ضرورت ہوتی ہے وہ تینوں اس دعا میں موجود ہے. انہیں انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی اور بین الاقوامی زندگی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. انفرادی زندگی اصبروا صبر کرو، صابروا معاشرتی زندگی یعنی معاشرت حالی، ورابطوا اور رابطہ برقرار کرو. کس سے؟ امام زمانہ تھا، یعنی انٹرنیشنل تمہاری زندگی، یعنی انفرادی زندگی بھی اس کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے، اجتماعی زندگی معاشرتی زندگی بھی ہونی چاہیے، کردار سازی کے ساتھ ساتھ معاشرت سازی، اور پھر انٹرنیشنل سطح پہ جا کے بین الاقوامی سوچ کے حامل بنو. صرف معاشرت سازی ضروری نہیں ہے، صرف کردار سازی ضروری نہیں ہے، انسان کامل بننے کے لیے درحقیقت عالمی سطح پر سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک طرف یہ دعا ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم پس اور گھٹیے کاموں سے دوری اختیار کریں تاکہ اس مہینے کی شرافت، عظمت، فضیلت و کرامت کو حاصل کر سکے، عملی طور پر گناہوں کو چھوڑ سکے، کہ کردار سازی ہے یعنی انسان کی ذاتی زندگی. پھر معاشرت سازی کی طرف توجہ دلاتی ہے یہ دعا. مثال کے طور پر یہ کہتی ہے کہ جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری خطاؤں کو معاف کیا جائے، جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کیا جائے، تو تم بھی دوسروں کی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کرنے پہلے کرو. یعنی اس طرح معاشرے کی تربیت کرو، یعنی اس طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. اور تیسری چیز کہ جس کی جانب یہ دعا متوجہ کراتی ہے وہ ہے امت سازی، یعنی امت کی طرف متوجہ. اس ماہ مبارک رمضان میں تم قرآن پڑھ رہے ہو، یہ قرآن تمہیں کہہ دے کہ تو حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو. یہ قرآن تم میں فرقان کی صفت پیدا کرے گا. فرقان کی صفت یعنی فرق کرنا حق و باطل میں، یعنی تم حق و حق و باطل کو باطل کو، یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو، تم اگر انسانی کامل بننا چاہتے ہو تو اس ظلم کی مخالفت کرو، اور در حقیقت تم ہر مظلوم کی حمایت و دفاع کرو. اس کے ساتھ ساتھ جب شب قدر آئے تو جہاں تمہیں اپنی نجات کی فکر ہوتی ہے، اپنے توبہ کی، گناہوں کی مغفرت کی فکر ہوتی ہے، وہاں پر تم انٹرنیشنل سطح پر در حقیقت ایک امت بننے کے لیے امام زمانہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرو. جس کو میں نے کہا ولایت امامت سے رابطہ بڑھانے کا موقع دیا ہے، یعنی امام زمانہ شب قدر بہترین شب ہے کہ جس میں ہم امام زمانہ سے رابطہ برقرار، یعنی اجتماعی سطح پر رابطہ، یعنی صرف امام زمانہ سے رابطہ برقرار کرنا یہ نہیں کہ امام زمانہ آ جائے، مجھے جاب مل جائے، میرا رشتہ ہو جائے، جو ہے مجھے اچھا دامان مل جائے، اچھی بہو مل جائے، مثال کے طور پر میرا انگیجمنٹ لگ جائے، میری اچھی جاب ہو جائے، میرا اچھا مکان مل جائے. اگر یہ امام زمانہ سے یہی مراد ہے تو یہ ہم میں اور پھر حضرت موسیٰ کی قوم میں کوئی در حقیقت فرق نہیں ہوگا. وہ بھی یہ کہتے تھے آج یہ مینیو لاؤ، آج وہ مینیو لاؤ، آج یہ کھانا چاہیے، آج وہ ڈش چاہیے، آج یہ غذا چاہیے، پرسوں وہ خوراک چاہیے. تو ہم بھی اگر امام زمانہ سے راشن مانگنے لگے، مولا آپ یہ لا دیجیے، وہ لا دیجیے، یہ کام کر دیں، وہ کام کر دیں، جاب ڈھونڈ دیں، جو ہے وہ رشتہ ڈھونڈ دیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ان کی ضرورت لگ جائے، تو پھر ہم بھی اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. امام زمانہ سے رابطہ شب قدر میں در حقیقت اپنی سطح کو عالمی سطح میں لے جانا. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان کامل گزرے، انسان کامل کہ جن کی زندگی کا بہت سے عرفا گزرے ہیں، بہت سے اولیاء گزرے ہیں، بہت سے علماء گزرے ہیں، بہت سے محدثین گزرے ہیں، لیکن کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ انسان کامل نہیں ہو سکتا. محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، اصولی ہو سکتا ہے، لیکن انسان کامل نہیں. انسان کامل ہوتا ہے جس کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں توازن ہو. آیت اللہ بہجت بہت عظیم عالم گزرے ہیں، لیکن ہم انہیں انسان کامل کی حیثیت سے متعارف نہیں کراتے. ہم کہتے ہیں انسان کامل کون ہے؟ امام خمینی جیسی ہستی کہ جن کی زندگی کے تمام شعبے متوازن تھے اور زندگی کے تمام شعبوں پر آپ کی نظر تھی، اور اس سے بڑھ کر امام خمینی کے انسان کامل ہونے کا کیا ثبوت مل سکتا ہے کہ آپ جمعۃ الوداع کے دن یوم القدس قرار دیں. یعنی وہ جمعہ جو سب سے آخری ہے، جس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، آخری جمعہ ہے، الوداع کہہ رہے ہیں مسلمان، وہاں پہ آتے ہیں کہ اس روحانیت کے ساتھ آؤ اور مسلمانوں سے اظہار ہمدردی کرو. یہ انسان کامل کہ روحانیت بھی ساتھ ساتھ ہو اور پھر مسلمانوں سے اظہار ہمدردی بھی ساتھ ساتھ ہو، اور ظالم کو اور اس کے ظلم کی مخالفت کرنے کا خیال بھی تمہارے ذہن میں. یہ انسان کامل. تو یہ دعا در حقیقت کردار سازی، معاشرہ سازی اور امت سازی کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی یا عادی، اے علی اور اے عظیم، اے برتر حسین، تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا امام نعوذ باللہ کسی خاص موڈ میں تھے کہ ایک دفعہ منہ پہ آگے امام کی یا علی، پھر کہا کہ اس سے ملانے کے لیے کیا کہوں، یا عظیم کہہ دوں، یا غفور و غلط آگے امام کی زبان پہ نعوذ باللہ کہ امام سے یا غفور یا رحیم بھی کہہ دوں، تو قافیہ بھی مل جائے گا، ردن بھی ہو جائے گی اور ایک سیکوینس بھی ہو جائے گا. نہیں، یہ امام جس نے یہ تعلیم دی ہے معصوم الصیم مرکز وحی سے مربوط ہے. مرکز وحی میں اشتباہ، غلطی، نسیان، فراموشی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ امام کا موڈ ہو گیا نا تو پہلے امام نے کہہ دیا یا علی یا علی یا غفور یا رحیم، چلو یہ ایک ردن بن جائے گی. نہیں، یہ زبان عصمت سے ادا ہونے والے جملے ہیں، ان کا ایک حساب کتاب ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں اے خدا تو اور علی اور عظیم ہے، اے خدا تو بڑھ کر ہے، تو عظیم ہے، تو بس اور گھٹیے کاموں سے منزہ پاک ہے، تو بس در حقیقت اس کے ماننے والوں کو بھی بس گھٹیا اور غیر اخلاقی کاموں سے پاک ہونا چاہیے. یعنی در حقیقت انسان کامل بننے کے لیے ہمیں بھی علی اور عظیم ہونا پڑے گا اپنی سطح پر، ہمیں بھی خدا کی صفت غفوریت اور رحیمیت کو اپنانا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا عید کا سیزن، خواتین جاتی ہیں رنگائی کے لیے، جناب یہ دوپٹہ یہ کپڑا رنگ دیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ برتن پانی کا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں رنگ ڈالا جاتا ہے، اسے پکایا جاتا ہے پہلے، جب اچھی طرح پک جاتا ہے وہ رنگ تو اس میں کپڑا ڈالا جاتا ہے، تو اس کپڑے کو بار بار اوپر نیچے کیا جاتا ہے تاکہ در حقیقت یہ رنگ جو ہے پورے کپڑے پر یکساں طور پر چڑھ جائے. ایسا نہیں ہو کہ ایک جگہ ایک بڑا دھبا لگ جائے، ایک جگہ ایک شیڈ، دوسرے شیڈ، ایک جگہ زیادہ ہے، ایک جگہ کم ہے. تو اگر ایک جگہ کم اور ایک جگہ زیادہ رنگ چڑھ جائے تو اس کو نہیں کہا جائے گا اس میں رنگائیں گے. یعنی ایک کپڑے پر ایک رنگ یکساں انداز سے، متوازن انداز سے چڑھ جائے، اس کو کہا جائے گا اس کو رنگ کیا گیا. خوب، اگر ماہ رمضان رکھنے کے روزے رکھنے کے بعد، انسان کامل بننے کے بعد، اگر انسان کامل دیکھیں انسان کامل بنے کے لیے بنے، تو اگر صرف ہمیں اپنی عبادت کی فکر ہو، تلاوت قرآن کی فکر ہو، اپنی افطاری کی فکر ہو، یا سحری کی فکر ہو، مسلمانوں کی فکر نہ ہو، یا دوسروں کو اجتماعی امور کی فکر نہ ہو، یا ہمیں زمانے سے رابطہ برقرار رکھنے کی ضرورت نہ ہو، اس کا مطلب ماہ رمضان کا خدائی رنگ ہماری روح پر چڑھا ہی نہیں. جی درود محمد و آل محمد. بہت مشکل گفتگو تو نہیں کر رہا ہوں، جی بہت مشکل گفتگو تو نہیں ہے، تو پھر جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ درود محمد و آل محمد. یعنی رمضان، ماہ رمضان سے ہم نے انسان کامل کے درس سیکھے، انسان کامل بننا ہے رمضان میں، تو پھر انفرادی کردار، اجتماعی کردار، اور پھر انٹرنیشنل سطح پہ جا کر سیاسی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. یا علی یا عظیم، یعنی اے خدا تو علی العظیم ہے، علی العظیم ہے، تو ہمیں بھی پس اور گھٹیا کاموں سے بڑھ کر اور برتر ہونا چاہیے. یعنی عملی طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، یعنی در حقیقت ہم پس اور غیر اخلاقی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. یعنی در حقیقت یہ دعا فکری طور پہ ہمیں مضبوط کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے کہ ہم بس غیر اخلاقی اور گھٹی کاموں سے دوری کی جاتی ہے. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا غفور یا رحیم، اے غفور اور اے رحیم، اے معاف کرنے والے، اے رحمت کرنے والے. تو جب ہمیں اللہ سے امید ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، تو حدیث میں ارحم و رحم، تم اہل زمین پر رحم کرو گے تو خدا تم پر رحم کرے گا. یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں نا، اللهم اغفر لنا علی الوجود السرور، اللهم اغفر لنا محمد، اللهم اغفر لنا جائے، مولانا نے پڑھ دی. جس کو میں نے کہا کہ اہل بیت کی ڈکشنری میں دعا کسی اور چیز کا نام ہے، ہماری ڈکشنری میں دعا دعا کے بہت سارے ہو جانے کا، یا پیسے ہو جانے کا، یا ایس ایم ایس کرنے کا، یا لوگوں سے الہی آمین الہی آمین کہنے کا نام. مگر دعا کیا ہے، دعا کیا مانگی جا رہی ہے، دعا کے مطالب کیا ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. خدا کہہ رہے جب تک تم اہل زمین پر رحم نہیں کرو گے تم پر رحم نہیں کیا جائے گا. اہل بیت کہہ رہے جب تک تم رحم نہیں کرو گے، ارحم تو نام تم رحم کرو گے، خدا بھی تم پر رحم کرے گا. جب تم یہ چاہتے ہو خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کر دے، چشم پوشی کرے تمہارے گناہوں سے، تو تم بھی اپنے معاشرے میں در حقیقت جو تمہارے دوست اعزاء اقربا ملنے جلنے والے ہیں، ان کی خطاؤں کو معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں، ان کے گناہوں سے چشم پوشی اختیار کرنے میں پہل کرو. اگر تم پہل نہیں کرو گے اس کا مطلب ہے کہ پھر خدا سے ابس بیکار توجہ ہے تمہاری، کہ انتظار جا کے خدا ہمیں معاف کر دے. خدا کہہ رہا ہے تم بھی دوسروں کے گناہوں کو معاف کرو، خطاؤں کو معاف کرو، میں تمہارے خطاؤں کو معاف کروں گا. تو یا بہو یا رحیم در حقیقت ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اس طریقے سے امر بالمعروف کریں, یعنی عملی طور پر عمل بالمعروف نہ کہ زبان سے, ہم کہہ رہے میں نے آپ کی غلطی کو معاف کی. اس ماہ مبارک رمضان میں کدورتوں کو دل سے نکالنے کا موقع ہے, کینوں کو دل سے نکالنے کا موقع ہے, اور جس دل سے کدورت آ جائے وہ خدا کی خدائیت کو اور درحقیقت اپنے مقصد اور ہدف کو نہیں دیکھ سکتا, دھندا جائے گی حقیقت اس کے سامنے. لہٰذا اس حقیقت کو, اس انسان کامل کی حقیقت کو پانے کے لیے جب دلوں سے قدورت نکالنا ہے, دوسروں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرنا ہے, اس کے بعد کیا کہتے ہیں, یعنی در حقیقت اس پست اور گھٹیا کامیوں سے دوری اختیار کرنے کے بعد انسان کی چار صفات پیدا ہوتی ہیں. کیا کہتے ہیں, وہ شہن آنند کہو وہ کرنند کہو وہ شرب کہو مقبول کہو. یہ وہ مہینہ جسے تم نے تعظیم دی بعظمت بنایا, یہ وہ مہینہ جسے تم نے کرامت دی کریم بنایا, یہ وہ مہینہ ہے جسے تم نے شراب دیا شریف بنایا, یہ وہ مہینہ جسے تم نے فضیلت دی فضل بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان کام کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی عظمت کرامت شرافت اور بزرگی اور فضیلت آنی چاہیے. اب یہ کیسے آئے گی کہ اس میں عظمت بھی آئے ایک ساتھ, کرامت بھی آئے, شرافت بھی آئے اور فضیلت بھی آئے. یہ فخر اوپر انسان میں پست اور گھٹیا کاموں اور غیر اخلاقی کاموں سے دور اختیار کرنے چاہیے. جتنا جتنا انسان اپنا آپ کو بلند کرتا جائے گا, عظیم اور علی کرتا جائے گا, اتنا اتنا وہ مقام عظمت کرامت شرافت اور فضیلت پر ان مقامات کو حاصل کرتا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان آ گیا ہم نے سحری کی افطاری کی افطار پارٹی کی دو چار سیمینار اٹینڈ کی جناب اللہ خیر تعالیٰ ماہ رمضان ختم ہو گیا نئے کپڑے پہنے عید ملے عید ہی نہیں اللہ خیر تعالیٰ ماہ رمضان تمام ہو گیا. اس کی مثال دیتی ہے کرکٹ میچ ہو رہا ہے مثال کے طور پر, اور دو ٹیم آتی ہے ایک ٹیم ہارتی ہے ایک ٹیم جیتتی ہے, جیت والی ٹیم کو انعام ملتا ہے, کہ تماشائی ہوتے ہیں وہ تالی بجاتی ہیں سیٹی بجاتی ہے اس کے بعد گھر کو چلے جاتے ہیں. وہ ٹیم جیت کے اپنے گھر چلی گئی, وہ ٹیم ہار کے اپنی فیملی چلی گئی, یہ بیچارے جو ہیں وہ اسی میں لگے رہ جاتے ہیں. نوجوان اس کو بیک فٹ پہ کھیلنا چاہیے, فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے, اس کو چھکا مارنا چاہیے, اس کو آؤٹ سنگر کرنا چاہیے, اس کو یا کیچ چھوڑنا چاہیے یا کیچ پکڑنا چاہیے. وہ ٹیم چلی جاتی ہے, آپ ہیں وہ اس کے اسٹروک میں پھنسے رہ جاتے ہیں. خوب اگر ماہ رمضان یہ ہے کہ آپ کو کرکٹ میچ دکھانا ہے, سہری کھائی اور تاری کھائی نئے کپڑے پہنی عیدی مل جائے گی گلے ملی اللہ اللہ خیر تھا تمام. اس وجہ سے کرکٹ میچ تھا جس میں تماشائیوں کو صرف سیٹی اور تالیاں ملی اور کچھ نہیں ملا, میں نام تھی میچ جیتنے والوں کو جو جیت کے چلی گئی. یہ کرکٹ میچ نہیں ہے, یہاں پہ خود عمل کرنا ہے. خدا کہہ رہے کرامت عظمت شرافت فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو بھی عمل کرو. یعنی تم ہو جو اس میدان کے اصل کھلاڑی ہو, تم ہو اس میدان کے اصل عامل, تم ہو اس میدان میں انسان کامل بننے والے. جب تمہاری توجہ ہی نہیں ہوگی کہ یہ جیسا جو 150 مرتبہ تم پڑھ رہے ہو یہ کیا چیز ہے, تو تم پھر سرسری انداز سے آؤ گے اور یہاں سے درود محمد والے محمد کا. پھر کہا کہ اس مہینے میں وہاد شہر آدم تو کرم تو شرط و فضل والے شروع ہو شہر الذي فرض صيام عليه, اس میں شہر اس میں تو نے مجھ پر ماہ رمضان کو فرض واجب کیے. وہ شہر اور یہ وہ مہینہ انزل فيه القرآن, کہ جس میں قرآن نازل ہوا. یہ قرآن کیا ہے, یہ قرآن در حقیقت خدا کی طرف لے جانے والی سیڑھی ہے. جو شخص انسان کامل بننا چاہتا ہے وہ قرآن کا دامن تھامے, لیکن قرآن کا دامن تھامنا صرف تلاوت کی حد تک نہ ہو کہ جناب جلدی نہیں پڑھنا ہے قرآن کریں تراویح کی طرح, جیسے ہوتا ہے نا جلدی جتنی اسپیڈ دے دو گے اتنا زیادہ رش ہوگا تراویح. تو آپ نے دیکھا ہوگا میرے دوست بتا رہے تھے ایڈ بنایا ٹیم والوں نے, انہوں نے کہا تھوڑا سا اور اسپیڈ بڑھاؤ, انہوں نے اور اتنی اسپیڈ بڑھا دو کچھ پتہ ہی نہیں چلے. ہمارے یہاں تو قرآن میں بھی ہوتا کہ اچھا تمہارا کون سا پارا ہے, ایک سر ایک دوسرے میں آج اچھا آج 15th دن ہے, انہوں نے کہا 18th پارا, اچھا جناب ان کی اسپیڈ اور تیز ہوگی. اب پتہ نہیں یہ پڑھ کیا رہے ہیں. حدیث میں ہے کہ اس تلاوت میں کوئی خیر برکت نہیں ہے کہ جس میں کوئی تدبر نہ ہو, جس میں غور فکر نہ ہو, جس میں ترجمہ نہ پڑھا جائے, بلکہ اس سے زیادہ سب حدیث میں آپ کی خدمت دار کروں. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, خدا ہم پر رحمت کرے, انسان کامل بنے, رحمت نازل ہو, برکت نازل ہو, اچھے شریف انسان بن جائیں, یہی ہوتا ہے نا. خیر و برکت دنیا میں ملے آخرت میں ملے. لیکن خدا کہتا ہے, امام کہتے ہیں کہ رب تعالی رب تعالی القرآن والقرآن یرحمہ. بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جو تلاوت و قرآن تو کرتے ہیں لیکن قرآن پر لعنت بھیجتا ہے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں اگر میں یوں کہوں کہ قرآن کو جوتے مارتا ہے تو شاید اگر ایسا ہو تو قرآن ہمارے ساتھ جوتے مارتے تو شاید یہ کم تر عذاب ہوتا بد عزتی ہو ہم پہ لعنت کرے بول قرآن یا لعنہ قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے جو رٹ رٹ کر جلدی ختم کرنے کے چکر میں بغیر توجہ کے بغیر ترجمے کے بغیر بدبری کی تلاوت کرتا ہے یعنی ہم کہتے ہیں خدا ہوتا ہے یہ قرآن پڑھا میں نے مجھے خیر و برکت تھے زندگی میں قرآن کہتے ہیں میں تیرے لیے خیر و برکت کی دعا کبھی نہیں کروں گا میں تجھے لعنت کر ملانت یعنی دعا کو خدا ہوتا ہے اس قاری قرآن پر اپنی رحمت نازل نہ فرما اس لیے کہ یہ رٹ رٹ کر پڑھ رہا ہے یہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر غور و فکر کے پڑھ رہا ہے قرآن یا لعنہ یہ جو قرآن لعنت کر رہا ہے لعنت مرحوم اسے کہتا ہے جو رحمت خدا سے دور ہوئی قرآن ہمارے حق میں یہ بدعا دے رہا ہے کہ جو شخص جلدی جلدی قرآن پڑھے گا بغیر ترجمے کے سوچے بغیر ادھر حقیقت میں اس کے لیے بدعا کروں گا کہ خدا جو رحمت اسے نصیب کروں تو یہ قرآن انسان کے انسان کا بھی بننے کی سیڑھی ہے لیکن کون سا قرآن جو قرآن جو ہم پڑھتے ہیں جو سہارا کے لیے مولانا کے پاس نکالا جائے مولانا نے سہارا دے دیجیے یا دادا دادی کا انتقال ہو گیا تو صرف چہروں میں سویا میں نکالا جاتا ہے یہ بیٹی رخصت ہوتی ہے تو سایہ کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے جس کو سال سال ہم پوچھتے نہیں ہیں اس کے بعد کہتے ہیں ہدا للناس وبینات من الہدى والفرقان فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس قرآن پڑھنے سے تم میں ہدایت کی باتیں آئیں گی تم صاحب ہدایت بنو گے قرآن اگر ہدایت کرتا ہے تو تمہیں بھی صاحب ہدایت ہونا چاہیے والفرقان فرقان کی صفت پیدا ہوگی یہ ہے معاشرہ سازی یعنی دنیا میں جہاں پر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اب ایک مولانا ہم کیوں فلسطین کی بات کر رہے ہیں ہم کیوں برما کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں شروع قتل عام ہو رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں جو قتل عام ہوتا رہا ہے مثال کے طور پر اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے برما میں قتل عام ہے اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے اسرائیل اگر ظلم کرے اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے عراق میں دھماکے ہو رہے ہیں شام میں جو ہے وہ تکفیری قوتیں جو ہیں وہ دھماکے کر رہی ہیں مسلمانوں کو قتل عام کر رہی ہیں اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے فرقان یعنی حق حق کو باطل کو باطل کو یہ حق تمہیں کہیں پر بھی نظر آئے یہ بات تمہیں کہیں پر بھی نظر آئے کسی بھی سطح پہ نظر آئے اس کی مخالفت کرو یہ ہے معاشرہ سازی یہ ہے امت سازی یہ ہے در حقیقت انٹرنیشنل لیول پر جا کر سوچنا اس کے بعد وقت ختم ہو رہا ہے صرف اور اختصار کے ساتھ شب قدر وجعلته في ليلة القدر وجعلتها خيرا من الف شهر ہزار مہینہ سے ہزار مہینے 80 سال سے بہتر ایک رات ہے یہ کون سی رات ہے یہ وہ رات ہے کہ جو اپنی انسانیت اپنی زندگی اپنی حقیقت اپنی تشدد اپنی معرفت اور اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کرنے کی شب ہے مختصر اگر یہ کہا جائے شب اپنے انسان ہونے اور اپنی انسانیت کی پیمائش اور اس کا اندازہ لگانے کی شب ہے تو بے جانا ہو شب قدر یہی کہ اندازہ بتا جاؤ کہ تم اس شب قدر میں اس سال سے اگلے سال تک کیا مانتے ہو انسان کامل کا عبادت کا سال ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے اس دعا کے مطابق روایت کے مطابق اس دعا کے مطابق اور علماء اخلاق کے مطابق ایک مومن اپنی عبادت کا سال اس ماہ مبارک رمضان سے اگلے سال ماہ مبارک رمضان تک قرار دیتا ہے کہ اس ایک سال میں میں نے کیا عبادت کی اس لیے کہتے ہیں پہلی دعا جو شیخ عباس قمی نے مفاد الدینان میں نقل کی ہے مستحب ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد 4 دعائیں ہیں جو ایک ساتھ نقل کی ہیں جس میں پہلی دعا یہ ہے اللهم ارزقني حج بيتك الحرام فی عام حاضر و کل عام اے خدا اس سال بھی اور اگلے سال میں مجھے حج بیت اللہ کی حج کی سعادت نصیب فرما اور ایک اور دعا ہے جو 14 نمبر پر شیخ عباس قمی نے مفاد الدینان میں نقل کی ہے کہ تم انسان کامل بننا چاہتے ہو انسان کامل کو صرف یہ توجہ نہیں ہے کہ ہو رہی ہے شادی ہو جائے جنت کی نعمتیں مل جائیں یا جو ہے وہ آپ کی پلیٹ کا پسند ہے اس سے بعد جو میرے سامنے پلیٹ آپ سے زیادہ پکوڑے ہو زیادہ کھجور ہو زیادہ پیسٹری ہو زیادہ بریانی ہو یہ دعا نہیں ہے انسان کامل کی انسان کامل یعنی مسجد سے بالا طور پر سوچتا ہے یعنی اس کی توجہ اس کا افق اس کا میدان اس کا ویژن بہت وسیع ہوتا ہے بہت وسیع ہوتا ہے بہت بلند و برتر ہوتا ہے یہ یادی یادی کیا نہیں یعنی انسان کا ویژن بہت وسیع ہونا چاہیے افق بہت وسیع ہونا چاہیے تو اسی شب قدر نے ہم سے کہا کہ اپنے امام زمان اثرات پر قرار کرو یہ امام زمان کون ہے کہ جن پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں سلام یا حتی مطلع الفجر یہ صبح تک سلام ہوتے ہیں ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں آج امام زمانہ میں نازل ہوتے ہیں اسی طرح حقیقت ہمیں امام شب قدر میں اجتماعی فکر کرنی چاہیے اجتماعی سطح پر تاکہ ہم ایمان کے لیے کامل بن سکیں اور یہی وہ چیز تھی جو علامہ عارف حسین احمد حسینی نے در حقیقت کٹو کی بنی ہوئی تھی. جس رات آپ کو قائد بنایا گیا بکھر میں اس رات لوگوں نے بیان کیا ہے رات دیر تک اجلاس چلا اور لوگ تھک کے سو گئے. لیکن آدھی رات کے بعد جو شخص یہ قصہ بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ شخص کے رونے کی کہ وہ نہایت ایک بچے کی طرح بلک بلک کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے کہ خداوندا میں قابل نہیں ہوں, یہ ذمہ داری مجھ سے بہت بلند برادر ہے, میں بہت نہیں تو کمزور ہوں, میری مدد فرما. دیکھا تو وہ اللہ عارف حسن حسنی ہیں جو نماز شب میں اور سجدے میں خدا کے سامنے سر کرے. یہی مومنی ہیں, یہی اللہ عارف حسن حسنی تھے. جب عراق میں مومنی کے درس میں شرکت کرتے تھے اور جب پابندی لگی اور پاکستانی طالب علموں نے کہا کہ آپ ہم مومنی درس میں نہیں جائیں گے اور مخالفت کی پاکستانی طالب علموں نے, تو حسین کی اس فرزند کو جلال آیا, اس نے کہا اب اگر کوئی مومنی مخالفت کرے گا تو میری جوتی اس کا جواب دے گی, میری جوتی اس کا جواب دے گی. وہاں پر حسین نے حیرت میں ظاہر کیا کہ تمہیں کیا حال پہنچ گئے کہ تم ایک فقیر, ایک مرد, ایک ولی فقیر اور ایک مجتہد کے خلاف اس طرح زبان کھولو اور ہر دل سرائی کرو. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کمال ہے انسان کا کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا شہید قائد کی زندگی پر سوال حیات کی کتاب لکھی, کس کا ضرور مطالعہ کریں کس طرح وہ کرامات, وہ فضیلتیں, وہ فیوضات جو آپ کی زندگی میں تھی, پھر آپ کی اجتماعی زندگی, پھر آپ کی سیاسی زندگی, پھر آپ کی نجی زندگی, پھر آپ کی روحانی اور عبادت کی زندگی, پھر آپ کی اجتماعی جدوجہد, ان تمام چیزیں ہیں جو انسان کو انسان کامل تک پہنچاتی ہیں. علامہ عارف حسن حسین کی زندگی صرف کردار سازی میں نہیں تھی, صرف امت سازی میں نہیں تھی, صرف معاشرہ سازی میں نہیں تھی, بلکہ تینوں میدانوں میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, صبر کرو انفرادی زندگی میں, انفرادی زندگی وصابروا اجتماعی زندگی, ورابطوا بین الاقوامی زندگی معاشرہ سازی امت سازی. در حقیقت علامہ عارف حسن حسین کی جدوجہد کوشش کاوش آپ کی محنت, آپ کی تحریک, آپ کی موومنٹ, آپ کی اسٹرگل سب در حقیقت یہ تھی کہ در حقیقت ہم ایک ایسا نظام قائم کر سکیں کہ جس کے تحت ہر انسان کو یہ آزادانہ فکر حاصل ہو سکے کہ وہ ایک مسلمان ہے, وہ پاکستان میں رہتا ہے اور اسے پاکستان میں رہتے ہوئے تمام شہری اور مذہبی حقوق حاصل ہیں. دوسری جانب وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر شیعہ, ہر مسلمان کی ذہن میں فکر ہونی چاہیے کہ وہ ناقص انسان ہے, اسے انسان کامل بننا ہے. بس وقت تمام ہوا کہ انسان کامل وہ ہوتا ہے کہ جو اس ماہ رمضان سے, ماہ رمضان کی دعاؤں سے, تلاوت سے, افطاری سے, سحر سے, بھوک و پیاس سے در حقیقت انسان کامل بننے کا سامان حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو انسان کے کمال تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ظاہر پر بھی ایک دن دیکھا کچھ لوگ کھیل میں مصروف ہیں تو کہا کہ یہ کھیل میں کیوں مصروف ہیں, یہ دنیا ثقافت ہیں, یہ ماہ رمضان کی اپنی ثقافت ہیں, آج رزلٹ ملنے کا دن ہے, تو عید کا دن در حقیقت شکر کا دن ہے. اے خدا 30 دنوں میں کوشش کی ہم نے انسان کا پہلے بات کہتی ہے زندگی جس میں تم کھیل رہے ہو اب بیکار ہے, یہ کھیلنے کے لیے نہیں آج رزلٹ مل رہا ہے تمہیں. خدا کے سامنے رات و نیاز کرو, گڑ گڑاؤ, توجہ کرو, اسے دعا کرو, التجا کرو. خدا ہوتا ہے ایک مہینہ شب بیداری کی, ایک مہینہ سحری کی, ایک مہینہ دعائیں پڑھیں, 3 راتوں میں اعمال انجام دیا, فقیروں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, غریبوں کو ہم نے افطاری کی ہے. ہم نے انفرادی سطح پر, اجتماعی سطح پر, بین الاقوامی سطح پر جا کر کوشش کی ہے. ہم نے اسرائیل کے خلاف, امریکہ کے خلاف آواز ہیلپلس کی ہے. ہم نے برما کے, فلسطین کے, پاکستان کے, عراق کے, افغانستان کے, دوسرے پہرے کے مسلمانوں کی آواز ہیلپلس کی ہے. خدا ہماری آزادی کو, ہماری عبادت کو, ہمارے احتجاج کو, ہمارے جلسہ جلوس کو, ہماری اس تلاوت کو قبول فرما. یہ انسان کامل کہ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں اس کی فضیلتوں کے سائے میں, اس کی برکتوں کے سائے میں, قرآن مجید کی تلاوت کے سائے میں, ان دعاؤں کے سائے میں انسان کامل بننے کی اور اس جانب توجہ کرنے کی اور انسان کامل بننے کے تبادل پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے امام کی ضرورت عجیب فرما, ہم سب کو انصار و عوام میں شریک فرما. آپ اس میں سب مل کے ایک دفعہ سورہ الحمد کی اجتماعی تلاوت کریں اور ثواب تمام مسلمانوں کے ارواح کو حجیہ کریں، تمام شہداء کو، خصوصاً شہید باز علامہ عارف حسین حسین کی روح پاک کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإن شاء الله کوئی سب کی سمجھ میں آگے، کوئی سوال تو نہیں؟ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہو بھی نہیں سکتا، میں نہیں سب کے سمجھ میں آ گیا سوال، سوال کی ان شاء اللہ ضرور بھیج دیا، ضرور بھیجیے محمد والے۔